صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. آگے فرمائے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری، جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ طور پر روگردانی کریں گے، منہ پھیریں گے، اعراض کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. عبادت اصل میں نام ہے ذلت کی انتہا، کا نام عبادت، یعنی عبادت میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں آدمی ذلت کی انتہاؤں کو چھوتا ہے. اور کس کے سامنے؟ جو سب سے معزز و مکرم، یعنی اللہ رب العزت. ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین. تو آدمی اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی جتنے طریقے ذلت کے ہو سکتے ہیں ہم اللہ کے سامنے عبادت میں ان کو اختیار کرتے ہیں. تو دعا اصل میں عبادت کا مغز، جب عبادت اس کا نام ہے تو دعا عبادت کا مغز جوہر ہے، نچوڑ ہے. تو یقیناً دعا جو ہے وہ اصل عبادت ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. ہم سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جو مسبب حقیقی ہے اس کو اختیار نہیں کرتے. یعنی جتنے بھی اسباب ہمارے اختیار میں ہیں ہم ان کو تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر اختیار نہیں کرتے تو اللہ رب العزت سے مانگنے کو اختیار نہیں کرتے، دعا کو اختیار نہیں کرتے. ورنہ اصل سبب تو یہ ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں جو بات بتلائی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کو کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو جو بھی اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع یہ اصل ہے. سب سے پہلے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، یا اللہ یہ پریشانی آ گئی، اس پریشانی کو تو آپ ہی دور کر سکتے ہیں، تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ تعالی سے اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا کرے. اس کے بعد پھر جو بھی سبب اختیار کر سکتا ہے حدود میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے ان کو اختیار کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سارے اسباب اختیار کر لیں گے لیکن اصل جو سبب ہے ہونا چاہیے دعا، اس کو ہم اختیار نہیں کرتے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہو تو بے شک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دعا ہی کر لو کہ یا اللہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں صحیح تشخیص ڈال دیجئے. دیکھیے اگر مرض ڈائگنوز ہی نہ ہو، تشخیص ہی صحیح نہ ہو سکے، تو وہ اناپ شناپ الٹی سیدھی دوائی لکھ دے گا، لاکھوں روپے آپ کے برباد جائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر بعض اوقات کسی اور ڈاکٹر کو دکھایا اور دکھایا، دکھاتے دکھاتے اچانک پتہ چلا کہ صاحب مرض تو یہ تھا، دوائیاں یہ کھاتے رہے. اب اس کے بعد آپ نے 2 روپے کی گولی کھائی، ٹھیک ہو گئے، کہاں اس سے پہلے آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے. تو اس لیے جانے سے پہلے یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں ہسپتال میں اگر جا رہے ہیں تو جو ڈاکٹر ہو اللہ وہ قابل ڈاکٹر ہو، ماہر ڈاکٹر ہو اس مرض، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کے ذہن میں صحیح مرض کی تشخیص آ جائے، اس سے مرض بھی تشخیص کر لے وہ، تاکہ جو دوا دے وہ سیدھی لگ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے اور اس کا علاج، اس کی دوا بھی اللہ ہی نے رکھی ہے. اگر دوا مرض کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اگر مرض کچھ اور ہو، دوا کچھ اور استعمال کر رہے ہوں تو شفا بھی نہیں ہوتی. اس لیے شفا ہے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، لیکن چونکہ یہ بیماری بھی اللہ ہی نے بھیجی ہوئی ہے اور اس کی جو بھی دوا ہے وہ اللہ کے علم ہے کہ اس سے کون سی دوا اختیار کرے گا کہ جس سے ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے آدمی جب گھر سے نکلے تو جہاں ہم نے اسباب اختیار کیے، ٹیلی فون کر کے کسی سے پوچھا کہ ہاں بھائی کون سے ڈاکٹر بہتر رہیں گے، کون سا ہسپتال بہتر رہے گا، کہاں جانا چاہیے، 10 آدمیوں سے رائے لی، پھر اس کسی نے کہا فلاں کے پاس جاؤ، اب ہم وہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جانے سے پہلے دعا کر لیں کہ اللہ ہم جا تو رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ڈاکٹر کے دل میں ایسی بات ڈال دیجئے جس سے یہ مرض دور ہو جائے. اور یہ تو یہ دعا ایسا ہتھیار ہے، ایک تو یہ کہ یہ ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی کو یاد کرنے کا. ہم جب دعا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں ہے، کسی وقت بھی کسی پریشانی میں جیسے ہی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کا استحضار اس کے دل میں. جیسا کہ یہاں کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی کہ بھئی اگر کوئی تم سے کوئی سوال بھی کرتا ہے، کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اب پتہ نہیں کیا بات پوچھے گا وہ، تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ جلدی سے اسی وقت اللہ سے رابطہ کر لو، دل ہی دل میں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، تو اللہ سے ایسے رابطہ ہو کہ دل ہی دل میں دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، دوسرا آدمی کوئی دیکھ رہا ہے تو آ رہا ہے تو فوراً دل ہی دل میں کہہ لو یا اللہ خیر ہو، اچھی خبر کے ساتھ آ رہا ہو سکتا ہے کوئی بری خبر لے کر آئے، پریشانی کا سبب بن جائے. اسی طرح جب آ جائے اور آگے کہے کہتا کہ صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، آپ کیا سوال کرے گا وہ ہمیں نہیں پتا. اس لیے دل ہی دل میں اللہ سے کہو یا اللہ جلدی سے مجھے اس کے سوال کا جواب میرے دل میں ڈال دے، یہ پتہ نہیں کیا پوچھے گا، مجھے اس کا سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن آپ دل میں ڈال دیجئے. بس پھر دیکھیے آپ اس رابطے کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا، پھر جو بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے وہ بیان کر دیں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ عادت پڑ جائے گی ہر موقع پر اللہ سے رابطہ کرنے کی. جس کا کوئی ہوتا ہے ہمیشہ اس سے رابطہ کرتا ہے وہ، کوئی آگے دو چار آدمی غنڈے قسم کے اور پتا ہے کہ بھئی یہ ماریں گے پیٹیں گے، تو اب اگر اس کو پتا ہے کہ میرا فلاں دوست ہے جو ان کا علاج کر سکتا ہے، تو جلدی سے کسی نہ کسی طریقے سے موبائل سے کسی ذریعے فون کرے گا کہ بھئی اس وقت میں بڑے خطرے میں ہوں، ذرا جلدی سے آؤ میری مدد کرو. تو اللہ رب العزت تو یقیناً سب سے بڑے مددگار ہیں ہمارے، تو اللہ تعالیٰ کو فوراً رجوع کیجئے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اس طرح سے آپ ڈائل کر لیں گے اللہ رب العزت کو، اللہ کے نمبروں کو کہ پتہ بھی نہیں چلے گا ایک لمحے کے اندر، اور فوری طور پر انشاءاللہ جواب بھی آ جائے گا. لیکن یہ عمل کر کے دیکھیے، جب اس کی عادت بن جائے گی پھر آپ اس میں بڑے یوں سمجھ لیجئے کہ کتنے فوائد محسوس کریں گے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. قدم قدم پر آپ اللہ کی مدد دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر اس کا حکم دیا، ادعونی وقال ربکم ادعونی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو تمہارا رب ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ کون ہے جو مصیبت میں اس کے سوا پکار کو سنتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی ہے حقیقت میں؟ کوئی نہیں. اب من یجیب المضطر اذا دعان، کون ہے جو مضطر کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے؟ ہم میں سے کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کون پکارتا ہے؟ ہم پکارتے ہیں اللہ کو، اور پھر سنتا کون ہے؟ وہی سننے والا، اور کوئی ہے بھی نہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کا یہ حال ذکر کیا ہے کہ وہ دریا میں سفر کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مشکل پیش آ گئی، اچانک طوفان آ گیا، کشتی ڈاواں ڈول ہو گئی، اب بتائیے کس کو پکارے گا آدمی؟ یا اللہ بچا لیجئے، اے اللہ پریشانی دور کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پکارتا ہے آدمی، لیکن جب ہم مشکل دور کر دیتے ہیں پھر کہتا ہے جی فلاں پیر صاحب نے بچا لیا، فلاں صاحب نے بچا لیا، فلاں صاحب نے بچا لیا، یعنی پھر اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے. انسان کا معاملہ یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشکل میں تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا. تو دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور دوسری روایت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو عبادت میں ہوتی ہیں. اور عبادت میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی عبادت انتہائی تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت کے اندر سب سے پہلے طریقہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ. اب یہ طریقہ ہم کسی اور کے آگے اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ذلت ہے ہاتھ باندھنے کی، کھڑے ہونے کی. لیکن اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ چونکہ عزت کے اونچے بلند ترین مقام پر ہیں، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی عزتیں عطا فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو اس لیے ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اور زیادہ ذلت کا طریقہ اختیار آیا کہ رکوع میں جھک گئے، اپنا سر جھکا لیا. اور اس سے زیادہ ذلت میں آگے جھکے، سجدہ کر رہے ہیں، اپنی ناک بھی رگڑ رہے ہیں، پیشانی بھی رگڑ رہے ہیں. تو یہ بتائیے ذلت کی انتہائیں ہیں کہ نہیں؟ لیکن کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. تو عبادت تو اس کا نام. اور اس سے بھی بڑھ کر پھر جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی تو ذلت کی انتہا ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بتائیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے یا نہیں؟ بعض لوگ مر جاتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں ہمیں کوئی شرم نہیں. وہ ایسا کریم آقا ہے کہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اس میں حکم بھی دیا. اور دوسری ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ کیسا میرا بندہ ہے، مجھ سے مانگتا نہیں. اس نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو. دنیا کے اندر اگر آپ ایک دفعہ مانگیں گے، دو دفعہ مانگیں گے، تین دفعہ مانگیں گے، ممکن ہے کوئی دے دے، لیکن اگر پھر مانگیں گے تو گھور کے ضرور دیکھے گا. اور اگر پانچویں دفعہ نظر آ گئے تو وہ راستے بدل لے گا، وہ پھر آ رہا ہے سامنے سے، مشکل ہو جائے گی. لیکن اللہ رب العزت سے آپ ہزار مرتبہ مانگے دن میں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے رجوع کر رہا ہے. کتنا فرق ہے بندے میں اور رب میں ہے. اپنے جیسے بندوں کے سامنے جاؤ گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. اسی لیے منع فرمایا سوال کرنے سے اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اور جس کو مصائب اور پریشانیوں کی انتہا ہو، اس کے سوا کسی کو یہ مانگنے کی اجازت نہیں. چند آدمی ہیں جن کو اجازت دی ہے کہ بھائی فلاں فلاں آدمی مانگ سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ، اور وہ بھی اپنی ضرورت کے بقدر. ورنہ فرمایا کہ اگر بغیر ضرورت کے کوئی سوال کرتا ہے، قیامت کے دن اس طرح سے اللہ کے حضور حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے کا گوشت نوچا ہوا ہوگا، یعنی چہرے کا پانی مر گیا ہوگا. اس نے چونکہ اپنے آپ کو بے آبرو کیا دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوا، رسوا ہوا، سوال کے ہاتھ پھیلائے لوگوں کے سامنے، نتیجتاً یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے آبرو کر دیں گے قیامت کے دن. جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو بے آبرو ہو کر حاضر ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، نچوا ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے پانی، چہرے کے پانی کو، جو آبرو تھی، آب اور روح دو لفظ ہیں فارسی کے، آپ پانی کو کہتے ہیں، روح کے معنی چہرے. تو چہرے کا پانی اگر ختم ہو جائے تو کہتے ہیں نا کہ اس کے چہرے پہ تو مردنی چھائی ہوئی ہے. کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ کہتے ہیں بھی کھلا ہوا گلاب کے پھول کی طرح، اور کسی کے چہرے پہ ایسی مردنی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی لگتا ہے تپیدق کا مریض ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس میں بھی بڑی ذلت ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو کسی کے آگے پھیلائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے سوال کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جا اب تو اسی سے ضرورت پوری کر اپنی. اس لیے جو آدمی مشکلات میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، پھر اسے ذلیل نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ، چاہے کچھ دیر بعد ہی صحیح، لیکن اس کی ضرورت کو پوری فرما دیتے ہیں. اس لیے آدمی اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. تو یہ ہاتھ پھیلانا بھی ذلت ہے، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا. اس لیے فرما دعا مخ العبادہ، دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے. ویسے تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن ادب میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے، یہ آداب میں سے. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا آدمی، لیکن دعا پھر بھی مانگ رہا ہوتا ہے، سواری پر سوار ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، سائیکل پر ہیں، اب وہاں کون ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے؟ لازمی بات ہے دل ہی دل میں دعا بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں کامیاب ہو جاؤں، ہسپتال جا رہا ہوں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں کامیاب ہو جاؤں، مریض کو لے کر جا رہا ہوں اللہ صحیح تشخیص ہو جائے، تو یہ دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں، اس لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کوئی آدمی آ رہا ہے فوراً دعا کر لو دلی دل میں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ صلاح المومن، مومن کا ہتھیار۔ لوگوں کے پاس تو ہتھیار ہوتے ہیں مختلف، ہمارا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دشمنوں سے محفوظ رہنے کا نسخہ اکثیر دعا ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے تو آدمی مر جاتا ہے، باڈی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ مر جاتے ہیں، لیکن دعا ایسا ہتھیار ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے رہو گے یا اللہ میری حفاظت آپ ہی کریں گے۔ گھر سے نکلے ہو دعا کر لو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور بعض روایت میں تھا بسم اللہ توکلت واعتصمت باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کر لیجیے اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اور اس کے بعد چلتے ہوئے یا ناصر یا عزیز یا حفیظ، فاللہ خیر حافظ وہ ارحم الراحمین، یہ دعائیں کر لیجیے، کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، جو ہمیں کہا گیا ہم وہ کریں، جو اللہ کا کام ہے وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ محفوظ کرے گا آپ کو، آپ ڈریے مت۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرب و جوار میں دو ایک آدمی ایسے رہتے تھے جو آپ کی حفاظت کی کے لیے ہوتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہٹا دیا کہ بھائی اللہ حفاظت کرنے والا ہے میرے۔ چنانچہ ایسے کئی مواقع آئے کہ جب لوگوں نے آپ کو مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ بعض جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کیا گیا کہ بھائی یہاں لا کے بٹھانا، اور جب بٹھائیں گے تو اوپر سے کوئی پتھر وتھر پھینک دیں گے، وہی آ گئی آپ کو بتا دیا گیا، تو اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی۔ جس کی حفاظت اللہ رب العزت کر رہا ہو اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ مارنے والے سے جلانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ دس آدمی آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں لیکن اللہ آپ کی جان بچانے کے در پہ ہے، بتائیے اللہ تعالیٰ ہی کامیاب ہوں گے کہ نہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہے ہوں۔ اس لیے بعض دعائیں بھی ایسی آتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی صبح و شام ان دعاؤں کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جو شخص سات مرتبہ ایک دعا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، سورہ ہود کی بالکل آخری آیت ہے، اگر کوئی شخص ان کو پڑھ لیا کرے صبح فجر کے بعد سات مرتبہ اور شام کو مغرب کے بعد سات مرتبہ اگر اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ پھر لوہے کا کوئی ہتھیار اس پہ اثر نہیں کرتا، یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی پڑھے۔ اسی طریقے سے وہ جو دعا ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے، ایک صحابی پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، آخر تک یہ پوری دعا صبح ایک مرتبہ پڑھ لے، شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ حفاظت کے ذمہ دار۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم مانگیں، اپنی بھی حفاظت مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی حفاظت چاہیں۔ جو وقت مقرر ہے وہ تو وقت آئے گا، موت تو آ کر رہے گی۔ گھر میں آدمی ہوتا ہے بعض اوقات جب بھی مر جاتا ہے، کوئی مارتا نہیں ہے لیکن خود سے مر جاتا ہے، وقت آ گیا ختم۔ حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ کے لقب سے ملقب تھے، سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار، کبھی اللہ نے ان کو شکست سے دوچار نہیں کیا، اللہ کی تلوار جو تھے، کیسے اللہ کی تلوار کو شکست ہوتی؟ ساری زندگی لڑائی کی، جہاد کیا، اور جسم کا ایک انچ کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخموں کے نشان نہ ہو تیر اور تلوار کے، لیکن موت آئی ہے گھر پر۔ فرمایا کہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا، جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں انہیں میرا پیغام دے دو کہ اگر اللہ تعالی نہ چاہیں تو میدان جنگ میں موت ضروری نہیں ہے، ساری زندگی جہاد کرتے رہو نہیں آئے گی موت. اب جب آئی موت تو بستر پر آئی. اس لیے حفاظت تو اللہ رب العزت کرتے ہیں, جب اللہ تعالی حفاظت کر رہے ہوں تو پھر کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا. ایک تو ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر, یقین ہی سب سے بڑی چیز ہے. یقین نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت سے مانگیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں دعا ان میں بھی مؤثر ہے, اور جو مصیبتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تم دعا مانگو گے تو دعا اس میں بھی مؤثر. یعنی اگر نازل ہو چکی ہے تو دعا مانگو یا اللہ یہ مصیبت دور ہو جائے, اور اگر نازل نہیں ہوئی تو دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ کوئی مصیبت نازل نہ ہو. تو دونوں اعتبار سے فائدے میں ہیں آپ. اگر مصیبت آ گئی تب بھی اللہ سے رجوع کرو, مصیبت نہیں آئی تو بھی غفلت اختیار مت کرو, اللہ سے رجوع کرو. اب یہ تعلیم تو ہماری دین کی ہے, اسلام کی. پھر اسی طریقے سے بہت سی دعاؤں سے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اولاد کو بد دعائیں مت دو, اپنے مال کو بد دعا مت دو, اپنے ملازموں کو بد دعا مت دو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کا وہ شکار ہو جائیں تو تمہارے, اور بعد میں پھر روتے پھرو کہ صاحب میرے بیٹے کو یہ ہو گیا, میرے غلام کو یہ ہو گیا, میرے ملازم کو یہ ہو گیا, یا میرا مال تلف ہو گیا. تم ہی نے تو بد دعا کی تھی خود اپنے مال کے لیے, اپنی جان کے لیے, اپنے عزیز کے لیے, رشتہ دار کے لیے, یا اپنے بیٹے کے لیے, اولاد کے لیے. فرمائے کہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے اور تم نے خود اپنی زبان سے وہ بد دعا نکالی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ قبولیت دعا کا وقت تو اللہ قبول فرما لے, اس کے بعد تم روتے پھرو گے. لیکن اب کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, جب آدمی نے خود ہی مانگی ہے وہ مصیبت. اللہ معاف کرے, بعض اوقات میں نے سنا بعض خواتین کو عادت ہوتی ہے, یعنی باقاعدہ بد دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ کرے تو ٹرک کے نیچے آ جائے, اللہ کرے تو کتے کی موت آئے, اللہ کرے تیرے ساتھ یہ ہو جائے, اللہ کرے یہ ہو جائے, الحاظ بلّہ سما الحاظ. اس قسم کی بد دعائیں اپنی اولاد کو دیتی ہیں, اور بعد میں جب کچھ ہو جاتا ہے اب سر جو ہے وہ پیٹتی ہیں اپنا, حالانکہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ مصیبت میں نے خود ہی مول لی ہے. اس لیے منع فرما کہ اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. اور اگر کسی وقت دعا دینی ہو تو بہت ہو تو یہ کہو کہ اللہ تجھے ہدایت دے, اللہ تجھے ہدایت دے. اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی, ہدایت کی دعا. ابھی حضرت شیخ سدیش جب آئے ہوئے تھے تو میں نے ایک اخبار میں پڑھا, ان کی والدہ کا انٹرویو تھا, تو انہوں نے انٹرویو میں یہ بات بتائی کہ بچپن میں جیسے بچے شرارتی ہوتے ہیں تو یہ فرمایا کہ میرا بیٹا بھی بڑا شرارتی تھا. میں بس لیکن کوئی بھی بات ہوتی تھی ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ یہدیک اللہ یہدیک. اہل عرب کی عادت, آج بھی عادت, کہ کوئی بات ہوتی ہے تو اگر کوئی پریشانی پریشان کن بات ہوتی ہے, کوئی تنگ کر رہا تھا تو اللہ یہدیک اللہ تجھے ہدایت دے, کیسے کام کر رہا تھا. تو کتنی عمدہ یعنی ان کی دعا ہے یہ, اللہ تجھے ہدایت دے. اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتی ہے. تو بظاہر یہ کہ ماں کی دعا, پھر اللہ ہدایت دے. تو جب اللہ ہدایت دے دے کسی کو تو کیا ہی بات ہے. پھر ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف پہنچنے کا اسے راستہ مل گیا, سیدھا راستہ اس کو مل گیا. تو اس سے زیادہ ہدایت اور کیا ہو سکتی. اس لیے اگر کبھی غصہ بھی آئے تو بس زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو یہ کہو کہ اللہ تجھے ہدایت دے. اپنے آپ کو بھی شامل کر لینا چاہیے, بعض اوقات ہم خود پٹری سے اترے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, تمہیں بھی ہدایت دے. تو ایسی دعا. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ اس کا کھانا پینا حلال کا ہو, پہننا حلال کا ہو. اور جو آدمی کھانا پینا پہننا حرام کا رکھے اور دور دراز سے سفر کر کے وہ چاہے بیت اللہ پہنچ جائے, اس حال میں کہ اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہوں, چہرے پر گرد کے نشانات ہوں, اور کپڑے اس کے گرد آلود ہوں, اور پھر جا کے وہ یا رب کہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, پہننا حرام کا, فاننا یستجاب لہ الدعا, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. کھانا پینا پہننا تو حرام کا ہو, یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت میں مانے ہیں. انہی میں سے ایک چیز یہ حلال حرام کی تمیز کا نہ ہونا. تو اس لیے ہم اس زمانے میں, میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا اور یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جو اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو حلال طریقے سے روزی فراہم کرے اور پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرے, فرائض و واجبات کا اہتمام کر لے, بس بہت بڑا ولی ہے وہ. یعنی اگر بہت زیادہ ہم سے نہیں ہوتا تو اگر ہم فرائض و واجبات کا اہتمام کر لیں اور رزق حلال کا اہتمام کر لیں. فرمایا کہ بس یہی علامت ہے اس زمانے میں کسی کے ولی ہونے کی, ورنہ اس زمانے کا جنید و شبلی یہی ہے, تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ورنہ یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو بالکل نہیں کر سکتے پیروی. آپ کی سیرت پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں, اگرچہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما دے, لیکن بعض اوقات عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, میں ایک مثال کے دے رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے, مغرب کی نماز کے لیے تکبیر ہو گئی یعنی اقامت ہو گئی, اور تکبیر ختم ہونے کے بعد دعا نماز شروع ہونے والی تھی کہ اچانک آپ کو جیسے کچھ یاد آ گیا, آپ فوراً جلدی سے گھر میں گئے اور اس کے بعد واپس آیا کر نماز پڑھائی. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول تکبیر بھی ہو گئی اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور آ کر نماز پڑھائی, تو کیا کوئی خاص بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا تھا کہ گھر میں ایک دینار رکھا ہوا ہے, ایک درہم رکھا ہوا ہے, تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ گھر ہی میں رہ جائے وہ اور موت آ جائے, موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو ایک نبی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں درہم اور دینار رہے, تو نبی کی سیرت تو یہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے وارث درہم اور دینار کے وارث نہیں ہوتے, ہمارے جو وارث ہوتے ہیں وہ علم کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہے. اب بتائیے اگر کوئی ہم میں سے کوئی شخص آپ کی سیرت کو اپنانا چاہے تو مجھ سمیت کون ہے ایسا کہ جو جس کے پاس پیسہ روپیہ نہ ہو, اور کون ہے جو سارا سب کچھ لٹا پٹا کے اور پھر آئے؟ اسی طریقے سے ایک اور معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں چند ایک مرتبہ گیہوں کی روٹی کھائی ہے, ہم تو صبح دوپہر شام کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے آٹے کی روٹی کھاتے تھے, اور جو بھی اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ چکی میں پیسا جا رہا, اس کو بس ایک پلیٹ میں رکھ کر پتھر سے کوٹ لیا, اس کو تھوڑا سا باریک کیا اور اس طریقے سے پھٹک کے بھوسا اڑا دیا اور اسی سے جناب پیڑا بنایا, روٹی بن گئی, کھا لی. تو موٹا چھوٹا کھانا یہی تو تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ خانقاہ میں آئے, 10,000 افراد تھے وہاں پر جن کا کھانا صبح شام پکتا تھا, وہ ایک لنگر تھا پورا. پوچھا کہ بھائی کیا پکایا جا رہا ہے, کیا کھلایا جا رہا ہے؟ تو بتایا کہ جی صبح بھی گوشت پک رہا ہے, شام کو چاول پک رہے ہیں یا کچھ اور چیز پک رہی ہے, مختلف روٹیاں پک رہی ہیں. فرمایا کمال, ہم اتباع نبوی کا دعویٰ کرتے ہیں اور رات دن جو وہ کھا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال نہیں فرمایا اتنا. فرمایا کہ سب چیزیں بند کر دو اور آج سے جو کا آٹا کھلاؤ, سب چیزیں بند کر دو. اب دوسرے دن سے جو کا آٹا پکنا شروع ہوا, لوگوں نے کھایا, پیٹ خراب ہو گئے, پتہ چلا کہ کسی کو جلاب لگ گئے, کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی, ذکر کی محفلیں سونی ہو گئیں, خانقاہ ویران ہو گئی. اب حیران کے لوگ کہاں گئے؟ کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا, لہذا ہم نے جو کی روٹی کھلانی شروع کر دی, موٹا جھوٹا کھانا شروع کیا, معدے ہمارے اس کو برداشت نہیں کر پاتے, نتیجتاً بیمار ہو گئے لوگ. تو فوراً آگاہی ہوئی, استحضار ہوا, توبہ استغفار کی اور کہا کہ بس کل سے جو چل رہا تھا وہی چلاؤ. پوری پوری کامل درجے کی ہم اتباع نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ہاں تو یہ جو کی روٹی بھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہی نصیب ہوتی تھی, کبھی چولہا جلتا تھا گھر میں, کبھی نہیں جلتا تھا, اور یہ سب اختیاری تھا. اگر آپ چاہتے تو انبار لگ جاتا آپ کے لیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کا جو فقر ہے وہ اختیاری. آج کون اختیار کرے گا اس کو؟ اس لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل ہو جائے ہمیں اس درجے کی کہ جو اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیں تو وہ بہت کافی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت, تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ حلال کھانا پینا پہننا اس زمانے میں ولی ہے, جو آدمی اس کا اہتمام کر رہا ہے اور فرائض و واجبات کا اہتمام کرتا ہے. ایک اور چیز کا میں اضافہ کر دوں کہ گناہوں سے بچتے رہو ساتھ میں, حلال و حرام کی تمیز ہو, فرائض و واجبات کی ادائیگی ہو اور ساتھ میں گناہوں سے بچنا ہو, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس زمانے کا جنید و شبلی یہی شخص ہوگا. اسی طرح سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب بھی فرمایا کہ دیکھو دعا مانگو لیکن کسی چیز کے مانگنے میں اجلت مت کرو, اور یہ نہ کہو کہ اتنے عرصہ ہو گیا گزر گیا میں اتنے عرصے دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں فرمائی, فرمائے کہ یہ اجلت, ایسا نہ کہو. اور دوسری بات یہ کہ جب دعا مانگو تو اس میں تشکیق کا راستہ اختیار مت کرو, شک کا راستہ اختیار مت کرو. یہ نہ کہو کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو رزق دے دے, تو چاہے تو اولاد دے دے, یہ تو عاجز بن کے آدمی نہیں مانگ رہا بلکہ مستغنی بن کے مانگ رہا, دینا ہے دے دے ورنہ تیری مرضی, یہ بندگی کے خلاف ہے ایسی دعا. یہ کیا دعا ہوئی کہ اللہ تیرا جی چاہے تو دے دے, تیرا جی چاہے تو نہ دے. بعض لوگ دعا بھی اس طرح سے مانگتے ہیں. فرما کہ نہیں, دعا مانگو عزم کے ساتھ, عزیمت کے ساتھ کہ اللہ آپ ہی دیں گے, آپ ہی عطا فرمائیں گے, آپ عطا فرما دیجئے, یقین کے ساتھ. اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں, میرے مانگنے سے اللہ عطا فرمائیں گے, اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے. اور اسی طریقے سے بعض دعائیں وہ ہیں جو فطرت کے خلاف ہیں, ان دعاؤں کو بھی نہ مانگا جائے. اب کوئی آدمی یہ دعا کرے کہ یا اللہ بس مجھے بے فکر کر دے, دنیا کی کوئی فکر مجھے نہ ہو, یہ فطرت کے خلاف. دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں دکھا سکتے آپ جس کو کوئی فکر نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بلکہ بعض حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی لکھا, ایک شخص ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے, اگر حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تو میں اپنے لیے کچھ دعا کرانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات امتحان لیتے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی کہ بھائی تو نے اللہ رب العزت سے دعا اتنے عرصے سے مانگ رہا ہے, مجھ سے ملاقات کی تو خیریت ہے, کیوں ملنا چاہتا ہے مجھ سے, میں خضر ہوں. اس نے کہا کہ بس میں آپ سے ایک دعا کرانا چاہتا تھا اس لیے کہ آپ مستجاب الدعوات, آپ کی دعا قبول ہوتی. کہا کیا دعا مانگنا چاہتا ہے بھائی؟ کہا کہ میں یہ دعا کرانا چاہتا ہوں کہ میری ساری فکریں ختم ہو جائیں, بے فکر آدمی ہو جاؤں. فرما کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا, یہ دعا تو ایسی ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو فکر نہ ہو, کسی کو کوئی فکر, کسی کو کوئی فکر, جس کی اولاد ہے اس کو اولاد کی فکر, جس کے نہیں ہے اس کو اولاد نہ ہونے کی فکر, جس کے پاس پیسے ہیں پیسے رکھنے کی فکر کہ رکھوں کہاں, حکومت سے کیسے بچاؤں, ٹیکس چوری کیسے کروں, کس طریقے سے جو ہے میرے مال میں اضافہ ہوتا رہے, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اس فکر میں کھل رہا کہ حاصل کہاں سے کروں, کس کا گھر لوٹوں, کس کی دکان جو ہے تباہ کروں, اللہ اعوذ باللہ. تو مختلف فکرات ہیں, جو پڑھا لکھا ہے تو پڑھ لکھ گیا بےچارے کو نوکری کی فکر ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو مزدوری کی فکر ہے, بھائی کوئی بیٹھا ہوں روڈ پر کوئی آ جائے مجھ سے ملازمت مزدوری کرا لے, دکاندار بیٹھا ہوا ہے گاہک کے چکر میں ہے اور گاہک جو ہے وہ دکاندار کے چکر میں, دکان کھولے تو سودا لوں, سب ایک دوسرے کی فکر میں ہے. اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا, کسی کو یہ ہے کہ بھائی چلو یہ بس آخری بچہ ہے, فارغ ہو جاؤں تو جان چھوٹ جائے گی میرے, بچے ختم. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے فکر کبھی ختم نہیں ہوتی, تمہارے بچے بے شک ختم ہو گئے, اب بچوں کے بچے شروع ہوں گے, پھر ان کی فکر شروع ہو جائے گی, اب نواسا نواسیوں کی فکر, پھر پوتا پوتیوں کی فکر, یہ فکر کبھی ختم نہیں ہوتی, جان لے کے چھوڑتی ہے آخر تک, فکر سے خالی نہیں ہو سکتا آدمی. چنانچہ انہوں نے کہا بھائی یہ جو دعا تم منگوانا چاہ رہے ہو یہ تو فطرت کے خلاف ہے, لہذا اس کا تو حکم ہی نہیں ہے مجھے, نہ میں کروں گا یہ دعا. ہاں ایک بات ہے کہ تم گھومو پھرو, دہلی کا واقعہ ہے تو پوری دہلی میں جاؤ گھومو, دیکھو اگر تمہیں کوئی شخص ایسا نظر آئے جو بے فکرا ہو, جس کو تم یہ سمجھو کہ بھائی یہ بڑا بے فکر آدمی ہے, کوئی غم نہیں ہے اس کو, تو تم یہ دعا کرا لینا کہ یا اللہ اس جیسا مجھے بھی کر دے. میں یہ دعا کر دوں گا کہ یا اللہ دہلی میں فلاں شخص ہے تو اس جیسا اس کو کر دیجئے. کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک, بڑا خوش ہو گیا. تو 40 دن کا موقع دیا اس کو کہ 40 دن تک تمہیں یہ موقع میں دے رہا ہوں, 40 دن بعد میں پھر آؤں گا, اتنے میں تم آدمی تلاش کر کے رکھو کہ تم کس جیسا ہونا چاہتے ہو. اب یہ صبح شام تلاش میں کبھی کسی سیٹھ صاحب سے مل رہا، کبھی کسی سیٹھ صاحب سے، کبھی کسی تاجر سے ملاقات کر رہا تو کبھی کسی سے، یعنی جو بھی اس کو دکھتا ہے کہ ذرا اچھا نظر آ رہا اس سے ملاقات کرتا ہے. جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ صاحب یہ تو کروڑوں کا بےچارا مقروض ہے، اس کو تو رات دن فکر ہے، نیند ہی نہیں آتی، یہ تو پریشان پھر رہا ہے بےچارا. بڑا پریشان ہوا، 39 دن گزر گئے لیکن کوئی آدمی اس کو ملا نہیں. آخری دن مایوس ہو گیا تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی، دیکھا کہ بڑا خوبصورت آدمی ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، بچے بھی خوبصورت ہیں، ملازم بھی ہیں، حشم و خدم ہیں، اور دکان بھی صرافے کی دکان، یعنی سونے کی دکان، تاجر سنار. کہا کہ بس اس جیسے ہونے کی دعا کرا لوں گا، لیکن پھر بھی تجربہ چونکہ پہلے ہو چکا تھا سوچا کہ اس سے بھی کچھ پوچھ لوں گا، بھائی تجھے کوئی تکلیف وکلیف تو نہیں ہے. اس کے پاس پہنچ گیا، سلام کیا، وعلیکم السلام جواب دیا اس نے. کہا کہ بھائی ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت آدمی لگتے ہو، شکل سے بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی فکر وکر نہیں ہے تمہیں، اللہ نے بیوی بھی ایسی عطا فرمائی، بچے بھی دیے، اور یہ تمہارا مال بھی دیکھ رہا ہوں کہ دکان بھری ہوئی ہے، سونے چاندی کی تجارت ہے، اور جناب ملازمین بھی ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا کر دے. اس نے جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، خدا کے لیے ایسی دعا مت کرو، اللہ نہ کرے کہ کوئی دشمن بھی میرے جیسا ہو. کیا ہو گیا بھائی، بظاہر تو بڑے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہو. اس نے کہا بس دعا یہ کرو کہ اللہ مجھ جیسا کسی دشمن کو بھی نہ کرے. اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ مجھے کچھ اپنی سٹوری سناؤ، کہانی سناؤ، کیا مسئلہ ہے. کہا کہ مسئلہ کیا ہے، یہ جو تم میری بیوی دیکھ رہے ہو، میں نے اس سے شادی جب کی تھی، مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی، کچھ عرصے کے بعد یہ بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہوئی کہ اس کے جینے کی کوئی امید نہیں تھی 1% بھی، یعنی مرنے کے قریب ہو گئی بالکل. میں نے اس کی بڑی خدمت کی، اس کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی فراہم کرتا. ایک دن بیٹھا وہ آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا اپنی قسمت کو کہ بیوی بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہے، زندگی کی بھی کوئی امید نہیں، رو رہا تھا. بیوی نے پوچھا کہ، کہنے لگی کہ تم بس ایسی ٹس پہ بہا رہے ہو، آج میں مر جاؤں گی کل تم دوسری شادی کر لو گے، یہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تم سے واقعتاً محبت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں شادی نہیں کروں گا دوسری. اس نے کہا نہیں، بس ایسی باتیں ہی باتیں ہیں خالی، اور کچھ نہیں، یعنی کچھ باتیں ایسی کہیں کہ اس کو جو ہے وہ تیش آ گیا. اور اس نے اپنے، یعنی حضرت عائم رحمت نے لکھا کہ اپنی مردانگی ہی ختم کر ڈالی، کہا کہ اب تو تجھے یقین آ گیا کہ میں اب اس لائق ہی نہیں رہا. اللہ کی شان ہے، ادھر تو یہ معاملہ ہوا، اور اس نے کہا کہ اس عورت کو صحت ہونا شروع ہو گئی، اب یہ جوان بھی ہے اور میں کسی قابل نہیں ہوں، جو اولاد تم دیکھ رہے ہو یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ سب ان خادموں کی، جو ملازم تمہیں نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں لیکن کچھ کر نہیں سکتا، تو مجھے جیسی فکر ہوگی تم بتاؤ کسی اور کو کیا ہو سکتی ہے. بہرحال انہوں نے جب کہانی سنی تو عبرت پکڑی. 40ویں دن جب حضرت خضر علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی، کوئی شخص ایسا نظر آیا جو بالکل بے فکر ہو اور جس کے لیے تم چاہو کہ اس جیسا تم بن جاؤ، اس کے لیے دعا کر دوں میں؟ کہا کہ حضرت بس دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کر دے. تو یہ حقیقت، دنیا کے اندر بے فکر کوئی نہیں، ہر آدمی کو فکرات ہیں، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو. البتہ کسی کو آخرت کی فکر ہے، کسی کو دنیا کی فکر ہے، کسی کو کسی کی فکر ہے، فکرات مختلف ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے اس کو فکر نہیں. آج ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، بیچاروں نے بہت ہی تکلیف کا اظہار کیا، یعنی اللہ نے مال و دولت کے اعتبار سے ان کو کسی سے کم نہیں رکھا، اور بڑی، یعنی وہ رونے جیسے ہو رہے تھے کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی دعا بتا دے ایسی. 6 ٹیبلٹ کھا کے میں سوتا ہوں، نیند نہیں آتی، ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کوئی مجھے مار نہ دے، کوئی مجھے جو ہے وہ تباہ نہ کر دے. حاسدین بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، بہرحال یہ معاملہ ہے. تو میں نے خیر ان کو جو دعا بتانی تھی بتائی کہ اب یہ پڑھتے رہا کریں، لیکن بات یہی ہے کہ ایسی فکرات ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ماشاءاللہ سب کچھ ہے لیکن فکرات سے خالی نہیں. اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہ اللہ سے مانگو، اور فرمایا کہ مانگنے میں جو چیز مانگو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے عافیت مانگا کریں، اور عافیت کے اندر ساری خیریں آ جاتی ہیں، عافیت کے اندر ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں، عافیت میں صحت بھی آ جاتی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کے معاملات بھی، کہ دے اللہ دنیا بھی عافیت والی ہو آخرت بھی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان کی دولت بھی آ جاتی ہے جب آدمی کو اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرما دے. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی کہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسلک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. تو عافیت مانگو اللہ سے، اور جب آدمی عافیت مانگتا ہے تو اس میں ساری بھلائیاں اور خیریں آ جاتی. اس لیے یہ بھی طریقہ آپ نے سکھایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگو. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، دعا سے ہمیں مفر نہیں، دعا کرنے کی عادت ڈالو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان ربکم حی کریم، کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے اور وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے اس بات سے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں خالی لوٹاؤں. اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں اس بات سے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی لوٹا دے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹتا. جب اللہ سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں، اب چاہے ہماری حکمت کے اپنی حکمت کے مطابق، ہماری ضرورت کے مطابق. اللہ کی کیا حکمت ہے، ہم کچھ مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے لیے مفید نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کچھ اور عطا فرما دیں، لیکن یا پھر ابھی مفید نہیں ہے لیکن 10-20 سال کے بعد وہ چیز عطا فرما دیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، دعائیں کر رہے ہیں، پتہ چلا 20 سال بعد بیٹا ہوا ہے، 25 سال بعد ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ پہلے ان کے لیے مفید نہیں تھا اب مفید ہے. بھائی اس کو تو اس مثال سے بھی سمجھ لو کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا، ابھی وہ پڑھ رہا ہے فرسٹ ایئر میں اور ابا سے کہہ رہا ہے 1 لاکھ روپے چاہیے مجھے. اب باپ سمجھدار آدمی وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو 1 لاکھ میں دے دوں گا، یہ تو اڑا دے گا، 1 لاکھ بھی ضائع کر دے گا، کرے ہوئے کیا تم کہ بس مجھے چاہیے جو بھی جو مرضی میں کروں. تو بعض اوقات باپ نہیں دیتا، لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے، پتہ چلا کہ 10 سال گزر گئے، اب بچہ جو ہے وہ میچیور ہو گیا، اب جناب کہا کہ لو میاں تم نے 1 لاکھ مانگے تھے، اب یہ 10 لاکھ روپے لو، جو کچھ کرنا کرو جاؤ. اب اسے پتا کہ یہ بچہ ضائع نہیں کرے گا، اب کچھ نہ کچھ کام میں لگا دے گا، اس کو اس سے کچھ کما کر ہی لائے گا. تو اس وقت پھر بیٹا کہتا ہے کہ ابا اگر اس وقت آپ مجھے دیتے تو واقعی میں 1 لاکھ وہ بھی تباہ کرتا، اپنے آپ کو بھی خراب کرتا، اور واقعی ابا ہمارے بڑے ہوشیار ہیں کہ اب جب مجھے عقل آ گئی، سمجھ آ گئی ہے، 10 سال کے بعد اب دے رہے ہیں، یقیناً والد صاحب نے صحیح سوچ سمجھ کر دیا. تو بھائی اپنے باپ کے بارے میں ہم اگر ایسا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ جو سب کے ربا ہیں، یعنی ابا کے بھی ربا ہیں اور ہمارے بھی ربا ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر بعض دعا ہماری قبول نہیں کرتے، یقیناً اسی میں ہماری مصلحت ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی عین مصلحت کے مطابق ہے. اس لیے اگر کوئی دعا تم مانگ رہے ہو اور وہ جو مانگ رہے وہ چیز نہیں مل رہی، تو یہ مت سمجھو کہ دعا رائے گا جا رہی. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے. کیا مطلب؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب 20 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب وقت ضائع ہوا. نہیں، ضائع نہیں ہوا یہ وقت، یہ عین عبادت میں صرف ہوا. تم نے دعائیں مانگی، بے شک وہ چیز تمہیں نہیں ملی، لیکن تم نے اللہ کے سامنے جو دعائیں مانگی ہیں یہ عین تمہارا عبادت میں وقت گزرا. یعنی اس کو تم بیکار مت سمجھو، جو وقت تم دعا میں لگاتے ہو تو وہ سارا کا سارا وقت عین عبادت ہے. ایسا ہی ہے جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو عبادت کر رہے ہو، روزے میں ہو عبادت میں ہو، حج کر رہے ہو عبادت سے ہو، ایسے ہی جتنا وقت دعا میں لگاؤ روزانہ، یہ سب عبادت ہی عبادت. اسی نے فرمایا کہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دعا مخل عبادت، عبادت کا مغز نچوڑ ہے، جوہر ہے. اس لیے دعا معمولی چیز مت سمجھیے. ہم اکثر بہت سارے کام کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے. ارے بھائی دعا میں لگو، کوئی وقت مقرر کر لو کہ اللہ سے ہم بیٹھ کر اس وقت مانگا کریں گے. ہم جلدی آ جاتے ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا کوئی وہاں باتیں کر رہا ہے، کوئی یہاں باتیں کر رہا ہے، کوئی وہاں کر رہا ہے. ارے بھائی آگے صف میں بیٹھ جاؤ، جتنا 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد اب جو وقت بچے دعا میں لگ جاؤ، خوب دعا مانگو اللہ سے. اللہ تعالیٰ مانگنے سے، جو تمہارے مانگنے سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتے، بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اب جو وقت ہے، 10 منٹ ہیں، 12 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، خوب دعا میں وقت گزارو اپنا. اللہ تعالیٰ سے رابطہ رہے گا تمہارا پورا مسلسل. تو اس لیے دعا کو معمولی چیز مت سمجھیے, دعا بڑی اہم ترین عبادت ہے. اس لیے اپنے اوقات کو جو خالی ہوں عبادت میں یعنی دعا میں لگانا چاہیے, یہ بھی ایک عبادت ہے اور انشاءاللہ یہ رائے گا بھی نہیں جاتی. آدمی کے ہزاروں مصائب ہیں, پریشانیاں ہیں, الجھنیں ہیں. کوئی طالب علم ہے تو اس کو لازمی بات ہے کہ منزلیں ہیں ابھی. کوئی بالکل ابتدا مبتدی ہے, اس کو بھی 8 سال 10 سال 15 سال پڑھنا ہے, یقیناً لمبی منزل ہے. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمانے والے ہیں, ان کے لیے ہے کہ وہ وقت میں دعا مانگے, یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے جو ہے وہ ایسا علم عطا فرمائی جو نافع ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا شفاء من کل داء. دعائیں ایک تو نہیں, ہزاروں دعائیں ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد ہو جائیں تو پھر تو یہ پیٹنٹ دعا ہے, سمجھ لیجیے. بعض اوقات آدمی ایسی دوائیاں خریدتا ہے جو سیل پیک ہوتی ہیں, اور بعض وہ ہوتا ہے جو کھلی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر سیل پیک اگر دوائیاں ہوتی ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, حکومت اس پر ٹیکس زیادہ لیتی ہے. لیکن اگر کھلی ہو تو چونکہ جال سازی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لیے اس پر ٹیکسز کم ہوتے ہیں, نفع زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں 2 نمبر دوائیاں زیادہ ملتی ہیں. اس لیے آدمی کوشش کرتا ہے کہ باہر کی سیل پیک دوائی کوئی مل جائے, کم از کم وہ لوگ انسانی جانوں سے نہیں کھیلتے. تو اسی لیے اسی طریقے سے کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہیں. ان دعاؤں کو اگر یاد کر لو تو اس کے اثرات تو ایسا ہوگا کہ جیسے تیر بہدف کوئی چیز ہوتی ہے, یعنی اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا آپ اگر وہ دعا مانگے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایسا ذریعہ بتا دیا اللہ تعالی کو اپنے سے قریب کرنے کا, اور خود کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ, کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتا ہے آدمی کہ دعا مانگتا رہے. اب آپ دیکھیے کون سا موقع جس وقت ہمیں دعا نہیں سکھائی گئی. وضو کی دعا یہ ہے, ہاتھ دھونے کی دعا یہ ہے, اور کلی کریں تو یہ دعا پڑھیں, ناک میں پانی ڈالیں تو یہ دعا کریں, چہرے پر جو ہے وہ چہرہ دھو رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں, ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں, سر کا مسح کر رہے ہیں تو یہ دعا کریں, پیر دانا دھو رہے ہیں تو یہ دعا کریں, بائیں دھو رہے ہیں تو یہ دعا کریں. کون سا موقع ہے؟ لیٹرین میں جا رہے ہیں, جانے سے پہلے یہ دعا کریں, باہر نکلیں تو یہ دعا کریں, بسم اللہ کھانا کھا رہے ہیں تو شروع کریں, پانی پئیں تو یہ دعا کریں, مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا کریں, مسجد سے نکلیں تو یہ دعا کریں. کون سا موقع بتائی جہاں دعا نہیں؟ بازار میں جاؤ تو یہ دعا کرو. ہر موقع پر گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں, اپنے وقت پر اگر ان کو پڑھتے رہو گے اس کا دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ دعائیں یاد ہو جائیں گی. جو چیز معلوم ہو اس کو معمول بنا لیجئے, بس جو چیز معلوم ہو اس کو معمول بنا لیجئے, یاد رہے گا ہمیشہ. اگر معلوم تو ہو لیکن معمول نہ بناؤ تو بھول جاؤ. داخل ہوتے ہی دعا مانگیے, اور دعا مانگنے کی بھی کئی ادب. پہلے پڑھیے بسم اللہ, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے, پھر دعا پڑھیے, پھر دہنا پیر رکھیے مسجد میں, اور پھر اعتکاف کی نیت کیجیے. کتنے آداب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی, یا صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور اس کے بعد نویت سنت الاعتکاف. جتنی دیر بھی رہیں گے لیجیے, سارا کا سارا آپ کا اعتکاف ہو رہا ہے, اور دعائیں داخل ہوتی ہے, اور جب نکل رہے ہیں تو نکلتے ہوئے بھی یہی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک. اب بائیں قدم باہر رکھ دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہیں یہ دعائیں. تو ان دعاؤں کو وقتاً فوقتاً جو ہم پڑھتے ہیں, کھانا کھانے کی دعا, سواری پر سوار ہونے کی دعا, کسی شہر میں داخل ہو تو اس کی دعا, بیت اللہ کو دیکھنے کی دعا, اور شہر مکہ میں داخل ہونے کی دعا, یا کسی بھی شہر میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہاں میں داخل ہونے کی دعا, دشمن سے حفاظت کی دعا, قرض کی ادائیگی کی دعا, برکت کی دعا, کون سی دعائیں جس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائی ہمیں بتائی؟ تو قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلائی ہیں, لیکن ہم میں کوتاہیاں ہیں. اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں, لازمی بات ہے ایک چیز کی دعائیں کئی ہیں, لیکن آپ ساری نہ یاد کریں, کم از کم ایک ایک دعا یاد کر لیں, پھر اس کے آپ اثرات دیکھیے اپنی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عبادت کو بھی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگنے میں ہم بڑی جو ہے وہ سستی کرتے ہیں. بعض اوقات دعا تو مانگتے ہیں لیکن بڑی تساہل کے ساتھ, غفلت کے ساتھ, بس دعا مانگ رہے ہیں, اوپر دیکھ رہے ہیں, دائیں طرف بائیں طرف سب پوری طرف, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے پھیر دیا, بس ختم. یہ دعا مانگنا تھوڑی ہوا بھائی. اکثر تو ہم دعا پڑھتے ہیں, دعا مانگنا اور ہے دعا پڑھنا اور ہے. مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اس کے اثرات آپ کے چہرے پر ہوں. تو اس لیے دعا اس طرح سے مانگنی چاہیے کہ چہرے پر تھوڑی سی لجاجت بھی ہو, آدمی کا چہرہ بھی ایسا ہو جیسا کہ بس مانگتے وقت کسی فقیر کا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو فقیر بنائیے. اللہ سے مانگنے میں تو ہم تو محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یعنی انت الغنی ونحن الفقراء, ہم کہا تھا اللہ آپ غنی ہیں ہم فقیر. تو اس لیے اپنے آپ کو آدمی معذور سمجھ کر, مجبور سمجھ کر اور اللہ کی طرف پھر دعا مانگے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب بھی, اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. تو آدمی اور کوئی ذکر و فکر نہ بھی کرے, یہ جو دعائیں ہیں ان کو اپنے وقت پر اگر مانگتا رہے, اس کا مطلب سمجھ کر یاد کر لے, انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمیں صحیح معنی میں یا اللہ دعا مانگنا نصیب ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو دعا مانگنی آ گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا جس کے لیے باب دعا کھول دیا تو گویا اللہ نے اس پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے لیے باب دعا کو کھول دیجئے. اے اللہ دعا کا باب کھول دیجئے, دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں عطا فرما دیجئے. الہ العالمین آپ کریم ہیں, عطا فرمانے والے ہیں, ہم تیرے بندے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے. یا اللہ عافیت دارے نصیب فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب کی دماغ کی شریان کی رگ پھٹ گئی ہے اور وہ آئی سی یو میں داخل ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر کے معاملے فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے ایک صاحب یہاں پر آتے ہیں, انہیں کے عزیز بھی بیمار ہیں کافی عرصے سے اور ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اسی طرح سے اور بہت سے بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, ہمارے مشائخ, ہمارے شیخ, اسی طریقے سے ہمارے بزرگ, ہمارے اساتذہ میں بہت سے بیمار ہیں, سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں جتنی بیماریاں ہیں روحانی یا جسمانی, اپنے فضل خاص سے ہماری بیماریوں کو بھی دور فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں مانگنا آ جائے, اے اللہ ہمیں مانگنا آ جائے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں سکھا دیجئے, ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے, ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت دار نصیب فرما, جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.